الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أرحام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. مومنین نہیں ہوں گے تو ان شاء اللہ فرشتے سن رہے ہوں گے، دور بھیج دے محمد آل محمد. آپ اللہ سے محبتیں ہیں اور ان شاء اللہ کچھ آپ سے سیکھنے کی ان 15 دنوں میں کوشش کریں گے. جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے قرآن کریم کی انتہائی مشہور معروف آیات میں سے، اور جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جو چاند نظر نہ بھی آئے کم سے کم ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو میڈیا سے اور اخبارات سے اور انٹرنیٹ پر مختلف مقامات پر ہم اس آیت کو بار بار کوٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. بہت مشہور آیت کا ترجمہ سب کے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پچھلے والوں پر فرض کیا گیا تھا شاید تم متقی بن جاؤ. اس لفظ شاید پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ خدا شاید کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ جب شاید کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کل شاید مجلس میں آؤں گا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یا اس بات کو کسی اور طریقے سے بھی ہم پہنچاتے ہیں کہ انشاءاللہ آؤں گا، یعنی اس کا مطلب نہیں آؤں گا، یا انشاءاللہ کام کر دوں گا اس کا مطلب نہیں کروں گا. اگر یہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی تو پوری مرضی ہے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے بھی چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن اب مطلب کچھ بدل گیا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، جبکہ مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ ڈائریکٹ کسی اور کو علم غیب ہو یا نہ ہو، کم سے کم خدا کو تو علم غیب ہے، وہ تو عالم الغیب اور شہادہ ہے، اسے تو معلوم ہے کہ کون متقی بنے گا اور کون نہیں بنے گا. تو یہاں پر لفظ شاید کا مطلب کیا ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ. اور پھر اس آیت کے بہت سارے دوسرے نکات ہیں، دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی ہے. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو تاریخ میں بات موجود ہے کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا چاند دیکھا کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا عید الاولیاء، اے اولیاء خدا کی عید تجھ پر سلام ہو. یعنی توجہ کیجیے گا، ہماری عید اس وقت ہوتی ہے جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، امام کی عید اس وقت شروع ہوئی کہ جب رمضان شروع ہوا. السلام علیکم یا عید الاولیاء. اور یہ عید کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان مبارک کا آخری ہفتہ تھا اور اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جیسے شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الدیانت میں بھی لکھا ہے، اور آپ سے نوجوانہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم رمضان کے ابتدائی ایام میں اس خطبے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے، تو اس خطبے میں اللہ کے رسول رمضان کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں جملہ فرماتے ہیں آپ، وہ یہ کہ ان انفسکم مرہونکم باعمالکم، کیا انسانوں یاد رکھو تمہارا نفس وہ گروی میں چلا گیا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، رحم پہ چلا گیا ہے، یعنی تمہارے ہاتھ کی نہیں رہا، تمہارے پاس اس کی قدرت نہیں رہی، اس لیے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے کہ اب وہ اللہ کے پاس گروی میں چلا گیا ہے. اس کو چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ فپکو ہاں استغفارکم، استغفار کے ذریعے سے اس گروی شدہ رحم کو اللہ کے پاس سے آزاد کروا لو. اس سننے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ایک بہت معروف حدیث ہے جو مولا امیر المومنین سے بھی اور ساتھ امام سے بھی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان ابدانکم تمن اللہ لئی صلاح اکل جنت، تمہارے بدن کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اور آپ واقعا بہت سستی چیزوں پر بک رہے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے سے کاروبار کے منافع کے لیے بک رہے ہوتے ہیں. بکنے کا مطلب کیا ہے؟ بکنے کا مطلب یہ کہ اس چھوٹے سے منافع کے لیے اگر میری زبان پر جھوٹ آ جائے، اگر اس چھوٹے سے منافع کے لیے میری زبان پر دھوکہ دہی اس چھوٹے سے منافع کے لیے کسی پر تہمت کسی پر الزام. یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بکھرے ہوتے ہیں. ساتھ میں ہمارا وشال فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے. بلا دلی وہ بکرے گا تو خدا کا اپنے نفس کو جنت سے کم پر نہ بیچنا. بیچو نفس کو لیکن جنت سے کم پر نہ بیچنا. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے, کسی روایت میں لفظ ہے کہ نفس کی قیمت جنت ہے اور کسی میں لفظ ہے کہ بدن کی قیمت جنت ہے. بدن کی قیمت جب جنت ہے تو استاد شاہی مظاہری نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے کہ بدن اس کا مقام پست ہے, روح کا مقام مزید بلند ہے. جب امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بدن کی قیمت جنت ہے تو سوال یہ ہے کہ روح کی قیمت کیا ہے؟ اور سمجھیے کچھ دن تک شاید آپ کو برداشت کرنا پڑے طبیعت کی ناپاکی کی وجہ سے. جب بدن کی قیمت جنت ہے تو روح کی قیمت کیا ہے؟ نفس کی قیمت کیا ہے؟ نفس کی قیمت وہ قیمت ہے کہ جب امام مظلوم منزل شہادت پر پہنچ رہے تھے تو آواز قدرت آتی ہے نفس ہی کے ذریعے سے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. یہ ہے نفس کی قیمت. کہے اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. رضائے پروردگار, یہ ہے نفس کی قیمت. مجھے مہینہ اسی لیے پورا مہینہ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور رضائے گرامی, مشکلات سختیاں, ظاہر ہے انسان جب روزے سے ہوتا ہے روح پر پیاس کا عالم ہوتا ہے, خاص طور پر وہ افراد جو آخر محنت اور مزدوری کا کام کیا کرتے ہیں ان کے لیے مشکل کام آسان نہیں ہوتا. دیکھیے انسان ذرا غور کرے اس مشکل اور سختی کو بھی کس انداز سے چڑھے امام نے دور کیا. بس اوقات ہوتا یہ کہ ہم کسی کو دکھ بھی لوگوں کو ہیئر اسٹائل ان کے جیسا ہوتا ہے, چلنے کا خیال اس کے جیسا ہوتا ہے, ٹی شرٹ پر تصویر اس کی ہوتی ہے, اور چاہے وہ ہالی ووڈ کا ہو یا بالی ووڈ کا ہو یا کوئی کرکٹ اسٹار ہو یا کوئی فٹ بال اسٹار ہو. یہاں پر ایک اور جملہ کہتا ہے جب کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر واقع پریزیڈنٹ بش سامنے آ کر ہمارے بچے سے یہ کہیں کہ بچہ تمہارا ہے لیکن اس کا حاکم میں ہوں, تو غلط نہیں کہہ رہے ہو, صحیح کہہ رہے ہو. کیوں حاکم میں اس لیے ہوں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس کے کبرڈ میں تصویر کس کی لگی ہوئی ہے, اس کے کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ پر تصویر کس کی ہے, اس کو کپڑے کس اسٹائل کے پسند ہیں, کپڑے چھوڑ دیجیے اس کو کھانا کیسا پسند ہے, کھانا بھی وہ کھائے گا جو ہم کھلانا چاہیں گے, سنے گا وہ جو ہم سنانا چاہیں گے, پہنے کا وہ تو ہم پہنانا چاہیں. تو ٹھیک ہے بچہ تمہارا ہے حاکم میں. اب پڑھ لیجیے کہ جو کوئی آئیڈیل اسٹار کسی کا بنا ہوا ہے اس کا ڈائریکٹ اسے فون آ جائے تو کیا حال ہوگا اس کا, براہ راست اس سے بات کرنا ہوگا تو کیا دل کی کیفیت ہوگی. اچھا ایک مذہبی تناظر میں آ جائیے, فرض کیجیے کہ مثال کے طور پر آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنہ یا کسی بھی مرضی تقریب اس کا فون آ جائے, اگر بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر ڈائریکٹ آیت اللہ سیستانی سے یا ڈائریکٹ آیت اللہ خامنہ سے یا فرض کیجیے کہ ملاقات ہو جائے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مومنین آتے ہیں جب زیارت سے تو اگر کتنے ہی ایسے افراد ہیں جب آیت اللہ کوئی سے انہوں نے ملاقات کی یا مطلب آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے دعا دی. مثلا ایک دعا کی اگر وہ دیتے تو آ کے سب کو بتایا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے خاص یہ دعا دی. ایک بچے کے سر پر اگر ہاتھ پھیرنے تو دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان سب کو آ کر بتاتا ہے کہ بھائی اتنے بڑے مرد تقریب نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. اب اسے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مشکل ہو کم سے کم وقتی طور پر وہ خوش ہو جاتا ہے. چھٹے امام ایک حدیث جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں لذت النزاع عذاب التعب والنام. روزے کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. یعنی خدا کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ مجرا کو مخاطب کر رہا ہے. یہ کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتنی بار سنا ہے، اتنی بار سنا ہے کہ دل سے اس کا اثر کم ہو گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، خدا براہ راست روزے دار سے مخاطب ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلے والوں پر فرض کیا گیا تھا. چڑے امام کہتے ہیں لذت النزاع عذاب التعب والنار، کہ خدا نے فقط مجھے جو مخاطب کیا، کہ اے ایمان والوں اس خطاب کی لذت اتنی زیادہ تھی کہ روزے کی ہر قسم کی سختی اور ساری پیاس دور ہو گئی. اس لذت کو محسوس کیجیے، خدا مخاطب کرتا ہے کہ اے ایمان والوں. اسی لیے کہا گیا کہ بہو اشاہ ہو، یہ اللہ کے رسول نے شعبان کے آخری ہفتے میں جو خطبہ دیا، بہو اشاہ ہو دعی تم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ نے مہمان کے طور پر بلایا ہے. اللہ کے مہمان چھوٹی بات نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، اگر اس مہمان نوازی میں کسی قسم کی یعنی ہماری جانب سے کوئی کوتاہی ہوئی تو خدا کا اصول یہ ہے کہ یہلکو ملوکاً ویستخلف آخرین. اور قرآن میں بار بار اسی انداز کے جملے موجود ہیں کہ خدا ایک قوم کو ہٹا دیتا ہے دوسرے کو لے آتا ہے، اس لیے اس کے دسترخوان پر تو کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر ہماری جانب سے کمی ہو گئی تو دسترخوان سے ہمیں ہٹا دے گا، کسی اور کو لے آئے گا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ابھی جو دسترخوان بچھا ہوا ہے، خدا کی مہمان نوازی ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو طلب کیا، اور جب طلب کر لیا تو دل میں احساس کیجئے روزہ رکھتے وقت کہ واقع میں اللہ کا مہمان. حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا ظالم بادشاہ ہے عطا عمر ابن عبدالعزیز، جو اسی کے خاندان کا ایک فرد ہے اور کچھ منصف مزاج بادشاہ تھا. اس نے جملہ کہا تھا ایک موقع پر کہ اگر کائنات کے سارے ظالموں کو ترازو کے ایک بلرے میں رکھا جائے اور حجاج ابن یوسف کو ایک بلرے میں رکھا جائے تو تبیز کا بلرا بھاری ہوگا. واقعی اتنا بڑا ظالم اور اتنی دہشت اور اتنا خوف تھا اس کا لوگوں میں. ایک مرتبہ وہ گشت کے لیے نکلا تو چونکہ اس زمانے میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں کہ لوگ تصویر سے واقف ہوں، زیادہ لوگوں نے ان کا نام سن رکھا تھا کہ حجاج کوئی بادشاہ ہے. اور جب یہ مارکیٹ میں پہنچا اور سوال کرنا شروع کیا لوگوں سے تو کسی نے پوچھ لیا کہ تمہارے بادشاہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس بچارے کو کیا پتا کہ یہی بادشاہ ہے. تو اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یہ راب اتنا ظالم اور اتنا جابر اور زمین نصب کر لینے والا اور مویشی نصب کر لینے والا، جو کہہ سکتا تھا وہ کہتا رہا. جب ان کی تقریر ختم ہو گئی تو حجاج نے کہا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ کہ میں وہ حجاج ابن یوسف. اس کے پسینے چھوٹ گئے. کہا اچھا آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہ تم کون ہو؟ اصل میں ایک پاگل ہوں، ہر دس منٹ بعد مجھے پاگل بن کا دورہ پڑتا ہے، نہیں معلوم میں کیا کیا کہتا رہتا ہوں. تو یہ ہے حجاج ابن یوسف، صحرا سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا جب اس کے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا تو دور صحرا پہ ایک چرواہا ہے کہ جو مویشی چلا رہا ہے اور اتنی شدید گرمی ہے کہ کبھی یہ اپنا سر ان مویشیوں کے سائے میں لاتا ہے تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے، کبھی اپنا سر لے کر آتا ہے. حجاج نے دیکھا کہ ایک سپاہی کو بھیجا کہ اسے بلا کر لاؤ. سپاہی گیا، اسے بلا کر لایا. پہلے وہ نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کو اگر کام ہے تو وہ میرے پاس ہے، میں ایک بادشاہ کی بات ہوں. لیکن بہرحال دھوپ میں حاجی مر گئے وہ حجاج، تو آنا تو تھا. اب یہ پہنچا بادشاہ کے پاس تو حجاج نے اسے کہا کہ دیکھو تم ان چند انسانوں میں سے ایک ہو کہ مجھے اس پر رحم آ رہا ہے اور اس رحم کی خاطر میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دسترخوان میرا ہے اس میں میں کھانا کھا رہا ہوں، اس میں میرے ساتھ آ جاؤ، ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں. اس شخص نے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس آ جاتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آج کسی اور سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہذا میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا. حجاج نے کہا تم نے کس سے وعدہ کیا ہے؟ جس سے تم نے وعدہ کیا ہے کیا اس کے پاس مجھ سے زیادہ بہتر مل رہا ہے؟ کہ جی میں نے جس سے وعدہ کیا ہے اس کے پاس آپ سے زیادہ بہتر مل رہا ہے. یہ کون ہے کہ اس کے بعد مجھ سے زیادہ بہتر کہتا ہے؟ کہ بادشاہ حضور بات یہ ہے کہ اس وقت میں روزے سے ہوں اور روزے دار اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے اور اللہ کے پاس یقیناً آپ سے زیادہ بہتر کہتا ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ ایسا کر روزہ کر رکھ لینا. یہ ہوتا ہے شیطان کا حلوہ کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کے لیے جائیے ارے چھوڑو گل کر لینا, اگر فنڈ جمع نہ ہوئے کوئی اور مسئلہ ہو گیا چھوڑ اگلے سال کر لینا. یہ شیطان کا ہی طریقہ ہوتا ہے کل کر لینا یہ کام. کہ حضور بات یہ ہے کہ میں کل کر تو لیتا لیکن اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ کل تک زندہ نہیں رہوں گا؟ گارنٹی کیا ہے؟ مطلب ملا کر کہتا ہے کہ دیکھ مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس سے زیادہ بہتر غذا تجھے نہیں ملے گی, یہاں پر میرے ساتھ کھانا کھا لے, یعنی دس از اے گولڈن چانس, اس کے بعد اس سے زیادہ اچھا کھانا تجھے نہیں ملے گا. اب اس روزے دار نے جو جواب دیا اس سے مرادہ کیجیے گا. یہ روزے کی قوت اور طاقت جو مجھ اور آپ کو یقیناً ڈیولپ کرنی ہے اس پورے مہینے میں. اسے کہتا ہے کہ اے جج اجائتا کہ ہاتھ رضا کی بند, کیا تم نے اس غذا میں لذت کو رکھا ہے؟ کیا تم نے اس غذا میں مزے کو رکھا ہے؟ کہا حجاج یاد رکھ, اگر دنیا بھر کی ساری لذیذ غذائیں تیرے سامنے ہوں اور تیرے ایک دانت میں اللہ دب کروا دے تو یہ ساری لذیذ غذائیں پڑی رہ جائیں گی, تو انہیں کھا نہیں سکے گا. اور اگر میں اپنی محنت کے ساتھ جس کے حلال کما لوں اور اللہ اسے مجھے سوکھی روٹی ادا کر دے تو خدا اس میں بھی وہ لذت پیدا کر سکتا ہے جو دنیا کی کسی غذا میں میسر نہیں ہو سکتی. آپ توجہ کیجیے گا, یہ ہے واقعی روزے دار, یہ ہے اس کا توکل. ہم اور آپ بہت مرتبہ بہت ساری چیزوں کو فقط سبب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا باس مجھے دے رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا مجھے دے رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میری طاقت میری ذہنیت مجھے دے رہی ہے, میں ایسا کچھ نہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ یا بھائی خودی ابھی صلاح پنتشر ہو گرا ہوں, سورہ جمعہ کی آیت ہے, جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ, محنت کرو, توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو. وقت من فضل اللہ, لیکن اتنا یاد رکھنا جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا, فضل خدا بندی سمجھنا. میں اور آپ کچھ نہیں, جو کچھ ہے باہر بننا اس بات کو کم سے کم سمجھان میں آہستے آہستے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا. ایک بہت دلچسپ حدیث بھی ہے, میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چار جملے ہیں, جب وہ گوہ طور پر گئے تو اللہ نے ان سے اشارہ فرمائے تھے, ہم مجالس کر سے بیان ہوتے رہتے ہیں, زیادہ میں مختصر بیان کروں گا. کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو جاؤ اور یہ نصیحت سنا دو, یہ چار جملے, اور ان چار جملوں پر اگر عمل ہو جائے تو یقین جانیے آگے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جائے گی, پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. کہا اے موسیٰ اس توکل کی منزل دیکھیے, کہا اے موسیٰ جب تک اپنے گناہوں کے بخشے جانے کا یقین نہ ہو جائے کسی اور کے گناہ پر نگاہ مت کرنا. ایک جملہ اس میں نہیں معلوم کتنی گہرائی ہے. آپ تصور کیجیے اگر اس ایک جملے پر عمل ہو جائے تو آدھے سے زیادہ خاندانی مسائل حل ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ اگر مجھے معلوم ہے کہ میرے گناہ ہیں تو کیسی ضرورت ہو سکتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے اور بہن میں کیا خرابی اور پڑوس والے میں کیا گڑبڑ ہے؟ ہاں اگر کبھی یہ یقین ہو جائے کسی کو کہ وہ پندرواں کوئی معصوم بن گیا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر اسے اجازت, پھر وہ دیکھ لے. لیکن جب تک اپنے گناہوں کی بخشش کا یقین نہ ہو جائے کسی اور کے گناہ کو مت دیکھنا. اور اے موسیٰ جب تک میرے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو جائے کسی اور کے آگے ہاتھ رکھ. اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ خدا کا بجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے اور اس کو اپنے خرچے پورے ہونا مشکل ہو گئے ہیں اور وہ کسی سے لون وون لے رہا ہے تو پھر بات الگ ہے, ورنہ جب تک خدا کے خزانے خالی ہونے کا یقین نہیں ہے کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یا علی مدد کہنا چھوڑ دیں اور مولانا حسین مدد کہنا چھوڑ دیں. اس سے بعد اثرات کیونکہ بعد مجالس میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو ایک سوال ہوا تھا, لہٰذا میں نے سوچا کہ مجالس ہی میں سے بیان کر دیا جائے. خدا کے آگے غیر خدا کے آگے ہاتھ مت پھیلانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی طاقت کے آگے ہاتھ مت پھیلانا کہ جس کا خدا سے کوئی رشتہ کوئی ارتباط نہ ہو, ورنہ جو خود خدائی نمائندے ہیں اور خدا نے اپنا مظہر بنا کر دینے بھیجا ہے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ویسا ہی ہے کہ جیسے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اور تیسری بات, چاہے موسیٰ جب تک میری قدرت ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کسی اور سے امید مت لگانا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اے موسیٰ چوتھی بات, جب تک شیطان کی موت کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اسے بکرو فریب سے مطمئن مت ہوگا. جیسے بتاؤ کہا بہت سیدھا چاہ چوڑا کر کے اور گردن اٹھا کر کہتے ہیں نا, شیطان ہی کیا مزہ کیا کر سکے. آپ تو جلدی مجھے مومن ہیں الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے کہ جتنی مسلم مومن ہے, لیکن شیطان نے تو کوشش کی ہے کہ انبیاء کے پاس کیا ہے اور علماء کے پاس کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی عصمت کی وجہ سے وہ اپنے مقام پر قائم رہے, لیکن شیطان تو ان کے پاس بھی آتا ہے تو وہ لوگ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے, وہ تو یقین دہتا ہے. تو جب تک شیطان کی موت کا یقین نہ ہو جائے, خاص طور پر آخری دور میں, جس دور میں ایک آیا کہ حدیث کا جملہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک گرم کوئلہ ہاتھ میں کھڑے, صبح سے لے کر رات تک گرم کوئلہ رکھنا آسان ہوگا اور اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. یہ حدیث جو آخری دور کے بارے میں ہے, اور یہ حدیث کہ جب صبح کو گھر سے نکلو گے تو مومن ہوگے اور شام کو گھر واپس پلٹو گے تو بہت ساروں کا ایمان ضائع ہو چکا ہوگا, اور کچھ وہ ہوں گے جو شام کو گھر پلٹیں گے تو مومن ہوں گے لیکن صبح کو گھر سے نکلیں گے تو ایمان ضائع ہو چکا ہوگا. یہ جملے بہت سخت ہیں, لیکن میں کیا کروں, یہ آئمہ کی زبانی جاری ہوگی. اور خاص آخری جملے میں تو یہ نصیحت موجود ہے, صبح کو گھر سے نکلو گے تو مومن ہوگے, شام کو گھر میں پلٹو گے تو ایمان ضائع ہو چکا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر اتنی برائیاں ہوں گی, کاروبار کا مسئلہ ہے, لوگ کا مسئلہ ہے, دھوکا ہے, پریب ہے, جھوٹ ہے, ساری باتیں ہیں کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے, لیکن امام عزیز جملہ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جب شام کو گھر میں پلٹو گے تو مومن ہوگے, صبح گھر سے نکلو گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا. یعنی سمجھانا چاہ رہے ہیں تمہارے گھر میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ایمان ضائع ہو جائے گا. اب باہر کی خالی پرواہ نہ کرو, گھر کو بھی دیکھ لو, گھر میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ایمان ضائع ہو جائے گا. تو اللہ گرامی بابرکت مدینہ ہے, اس کا آغاز ہو چکا ہے, کتنا ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو, ویسے تو خدا نے سارا ساتھ زمانے کی کہ سچے دل کے ساتھ آ جائے, لیکن خاص رمضان کا مدینہ, اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام والسلام کو صفت بتاتے ہیں خدا کی کہ یا سریع الرضا, آیا اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار, اختر لمن لا یملک الا الدعاء, اس بندے کو بخشے جس کے پاس دعا کی سوا کچھ. لہذا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, مایوسی پھر ایک کفر ہے, حتیٰ اتنا بڑا کفر ہے, اتنا بڑا کفر ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے ہاتھوں سے 70 سادات کو قتل کیا تھا چھٹے امام کے دور میں, اور ایک مرتبہ جب چھٹے امام نے اسے دیکھا, جب کسی نے چھٹے امام کو بتایا کہ اب تو وہ شخص بالکل مایوس ہو گیا ہے, ظاہر 70 سادات کو اپنی دربار سے قتل کیا بادشاہ کے کہنے پر, اور اس کے بعد جب زمین جاگا تو سوچ دیا کہ جب 70 سادات قتل ہو گئے میرے ہاتھوں سے تو اب میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے, ابھی گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے, تب زندگی میں بالکل لاپرواہ بن گیا تھا. چڑھے مام نے ایک جملہ کہا تھا اس شخص کے بارے میں کہ 70 سادات کو ختم کرنے کا گناہ ایک طرف, رحمت خدا سے مایوس ہونے کا گناہ دوسری طرف. اس لیے رحمت خدا ہمیشہ کھلی تھی, بہت خاص تھی, اور رمضان کا مہینہ تو خاص ہے اسی لیے, یعنی وہ خدا کتنا کریم ہے کہ وہ بندہ جو سارا سال ساری زندگی گناہ کرتا رہے, بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچے دل کے ساتھ خدا کے پاس آ جائے تو کبھی ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے, کبھی دو آنسو سے راضی ہو جاتا ہے. ہے واقعہ ایسا بولو, جہاں خدا کا دربار ہے آ جائیے اس دربار, اور جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو جھکا کر مانگے گا, دیکھیں خدا کا اصول ہی ہے نا, خدا کا اصول یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے خدا دوسروں کے سامنے اتنا ہی اسے بلند کرتا ہے. یہ خدا کا اصول ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکایا, ایسا جھکایا کہ خدا کو ادا اشار اتنی پسند آئی کہ اب ساری زندگی اور ساری زندگی میں تا قیام قیامت تک علی کا نام باقی رہ جائے گا. حسین مظلوم نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دیا, اب ویسا جھکایا کہ پروردگار عالم نے حسین کے لیے خاص ہی انتظام کیا کہ جہاں خدا کے نام لینے والے نہیں ہیں وہاں حسین کے نام لینے والے موجود ہیں. یہ خدا کا طریقہ. بس گرو نہیں ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. لیکن ایک فرق ہے, ذکر خدا اور ذکر بندے میں ایک فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو اپنی محدود صلاحیتوں سے کرتا ہے, اور جب خدا بندے کا ذکر کرتا ہے تو اپنی نامحدود قوتوں سے کرتا ہے. یہ ہے ذکر خدا. واقعی خدا اس انداز سے بھی یاد کرتا ہے. لہذا آ جائیے خدا کی بارگاہ میں اور ایسے آ جائیے, یعنی میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے. آپ دیکھیے مولا کائنات کیسے خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں. فانا عبدک الضریب الدلیل الحقیر المسکین. یہ وہ شخص نہیں کہہ رہا کہ جس کی زبان سے مثلا مبالغہ جاری ہوتا ہو, یہ وہ شخص نہیں کہہ رہا کہ جس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. نہیں, واقعی یہ صدیق اکبر کی زبان سے جتنے جاری ہوئے ہیں جس کو حق ہے صدیق اکبر کہا جائے. کہ انا عبدک الضریب, اے خدا تیرا ضعیف بندہ, تیرا ذلیل بندہ, تیرا مسکین بندہ تیرے سامنے. جب مولا کائنات گزرتے تھے قبرستان سے تو وہاں پر کچھ جملے فرمایا کرتے تھے. جب کوفہ کے قبرستان سے ایک بار گزر رہے تھے جنگ سکین سے واپسی پر, تو مولا کائنات نے عجیب جملے کچھ کہے تھے. مولا کا لشکر کھڑا ہے اور قبرستان ہے, قبرستان میں مردوں کو دیکھ کر مولا خطاب کر رہے ہیں, زندوں کو دیکھ کر نہیں, مردوں کو دیکھ کر. اور مردوں کو دیکھ کر عجیب جملے کہتے ہیں, کہتے ہیں یا اہل الدیار المنشا والمحاج المغفرا والقبور المظلما یا اہل التربا یا اہل الغربا یا اہل الوحدا یا اہل الوحشا انتم لنا فرق ثابت ونحن لكم تبع لاحق. اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں, ان جملوں کو ذرا اس تصور کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ آج چاہے میں کسی جھونپڑی میں رہ رہا ہوں یا 4000 گز کے بنگلے میں رہ رہا ہوں, جانا مجھے وہیں پر ہے. کسی فارسی کے شاعر نے تو شعر کہا تھا کہ جب میں قبرستان سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو چاہے کتنا ہی امیر بندہ کفن ہو ایک کفن سے زیادہ لے کر نہیں گیا, اور چاہے کتنا ہی غریب کفن ہو اسے بھی کسی نہ کسی طرح کفن مل گیا. زیادہ ہے سب کے پاس وہی سب برابر ہے. یا حضرت یار موقع ہے ویشت نام مکانوں میں رہنے والے والمحال المغفرا اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں, والقبور المظلما اے تاریخ قبروں کے باشندوں, یا اہل القربا اے قربت کی زندگی گزارنے والوں, یا اہل الوحدا اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں, یا اہل الوحشا اے وحشت ناک زندگی گزارنے والوں. خبر کی حقیقت ہے سوائے چند لوگوں کے, سوائے چند لوگوں کے. جس حدیث میں, تو میں نے استاد محترم سے سنی, مجھے کوئی ریفرنس نہیں ملا لیکن اتنے قابل اعتبار ہیں کہ میں عرض کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے اور اسی انداز سے قبر کی تنگی ہوگی اور تاریکی ہوگی اور وحشت ہوگی. ایک مرتبہ قبر کے کونے سے نور طلوع ہوگا, اور یہ شخص جب نور کو دیکھے گا تو سوال کرے گا کہ آپ ہیں کون. اس نور سے آواز آئے گی کہ میں تیرا مولا علی ابن ابی طالب ہوں. مشکل کی حقیقت. اور اس کے بعد یہ نور کیوں آئے گا, بہت ساری وجہیں. جب سارے والوں یہ حدیث نقل کر رہے تھے انہوں نے بیان کی تھی کہ جب یہ شخص سوال کرے گا کہ اے مولا کیوں تشریف لائے, تو جہاں ایک کے بعد ایک مختلف باتیں تھیں تو اس میں ایک عجیب جملہ ہے علی کا. علی کہتے ہیں کہ میں اس لیے تیری تنگ اور تاریخ قبر کو روشن کرنے کے لیے اور اسے وسیع کرنے کے لیے آیا کہ تو زندگی میں میری زوجہ فاطمہ زہرا کا ماتم کیا کرتی. میرے حسین کے دم میں آنسو آیا. لیکن جو عام زندگی ہے قبر کی مولا کیا کہے, یا اہل تربہ ہے خاص نشینوں, یا اہل تربہ, اور اس کے بعد انتم لنا فرق ثابت, تم اللہ سے ملاقات کے ہم سے پہلے چلے گئے, وہ نحن لکم تبع لاحق, ہمیں کہیں اور نہیں جانا, ہمیں بھی تمہاری اتباع میں تمہارے پیچھے پیچھے آنا ہے. وام الدور فقد سکرت, وام الازواج فقد نکحت, وام الاموال فقد قسمت. اللہ نے قربان ہو جاؤ علی کی اس مسئلہ کو بڑا رکھا. وام الازواج فقد سکرت, اے قبر والوں جو دنیا میں گھر چھوڑ کر آئے تھے, اب وہ گھر تمہاری وجہ سے خالی نہیں پڑے تھے, ان میں کوئی اور رہتا ہے. وام الازواج فقد نکحت, وہ بیویاں جن سے شادیاں کر کے آئے تھے وہ تمہارے سوگ میں نہیں بیٹھی ہوئی, اب انہوں نے کسی اور سے نکاح کر دیا ہے. وام الاموال فقط قسمت, وہ مال جسے جمع کر کے آئے تھے اب وہ مال تمہارا نہیں رہا, تمہارے ورثہ میں تقسیم ہو چکا ہے. ہاتا خبرما اندنا فما خبرما اندکم, یہ تو وہ دنیا کی خبریں تھیں جو میرے پاس تھی, فما خبر ہوا ان کا گم, ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبریں ہیں. اور یہ سوال واقعی محمل رہ جاتا, اس کا جواب معلوم نہ ہو پاتا, اگر یہی علی جو لسان وحی ہے جو لسان خدا ہے اگر اسی علی کی زبانی میں تک جواب نہ پہنچ جاتا. یہ سوال کر لیا ان کا سو پل تفت ادا اصحابی, اس کے بعد اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا بل کلام لاکھ بروں کو, اے لوگوں اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے لاکھ بروں کو تو یہ سب کے سب تمہیں بتلا دیں گے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, قبر میں نہ دولت کام آئی, نہ گھر کام آیا, نہ گاڑی کام آئی, نہ بنگلہ کام آیا, نہ شہرت کام آئی. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, جو بہترین چیز تھی کام آنے والی وہ تقوا ہے, اسے واپس. رمضان کا مقصد کیا ہے؟ لال لہم تتقون, شاید متقی بن جاؤ. روزے کا مقصد یہ ہے, اور میں نے کیا شاید کا لفظ اس میں خاص ایک مسئلہ موجود ہے, اس لیے کہ خدا جب شاید کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے نہیں معلوم کہ تم متقی بنو گے یا نہیں. شاید اس لیے کہنا چاہ رہا ہے کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, جو مولا کائنات کے جملہ کا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے جنہیں بھوک اور پیاس کے جواب کچھ نہیں ملتا. تو روزہ مگر بھوک اور پیاس کے نام نہیں ہے, اگر روزوں کے اس روزے کے ساتھ باقی تمام شرائط پوری ہو تو پھر متقی بنو گے, ورنہ متقی نہیں بنو گے. لہذا کہا جائے شاید متقی بن جاؤ, ورنہ ہو سکتا ہے شاید کا بھی بن سکتا. اور روزہ رکھ لینا, یعنی اگر میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, 10 کروڑ لوگ دنیا میں روزہ رکھ رہے ہیں, فقط روزہ رکھ لینا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ تقوی آ جائے. اس لیے کہ مسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو ایک ہی جیسے کام ہوتے ہیں. سورہ یوسف میں قرآن کریم کہتا ہے نا فاستبق الباب, تسمیہ کا سیکھا ہے کہ یوسف اور زلیخا دونوں دروازے کی طرف دوڑے, دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا فاستبق الباب, دونوں دروازے کی طرف دوڑے. یہاں پر مفسرین نے عجیب جملہ لکھا ہے, کیا یہاں تو خدا کہنا چاہ رہا ہے دونوں دروازے کی طرف دوڑے, ایک ہی جملے میں اشارہ ہونا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ دو اشخاص بالکل ایک جیسے کام کر رہے ہوں لیکن دونوں کا مقصد الگ الگ ہو. توجہ بتا رہے ہیں, اس لیے کہ یوسف دوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو آلودگی سے بچانے کے لیے اور زلیخا دوڑ رہی ہے یوسف کو آلودہ کرنے کے لیے. تو دو اشخاص جو ایک جیسے کام کر رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہو سکتا ہے دونوں بالکل متضاد باتوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تاریخ آپ دیکھ لیجیے, علی نے بھی انگوٹھی دی, دوسروں نے بھی انگوٹھی دی. علی نے انگوٹھی اس لیے دی کہ خصوصی پر ردگار حاصل ہو جائے, اور اس کا انعام یہ ملا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ خصوصی پروردگار کی خاطر اس زکات پہ اثر تھا کہ اللہ نے انعام کے طور پر آیت نازل کر دی, اور جب دوسرے اصحاب نے بھی نقل کرنے کی خاطر انگوٹھی دی، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری خاطر بھی شاید آیت نازل ہو جائے، مقصد حضوری پروردگار نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ قرآن میں شاید کسی طریقے سے تذکرہ آ جائے، تو کسی شاعر نے خوب کہا کہ ان کی نماز بھی گئی انگوٹھی کے ساتھ، کیا انگوٹھی تو جانے کی نماز بھی چلی گئی اس خیال سے، لہذا وہ کام تو دونوں ایک جیسے ہوں گے، بی بی یہ فیصلہ نہ کر لیجیے کہ ظاہر میں ایک جیسے، لہٰذا حقیقت میں بھی ایک جیسے ہوں گے. پھر ایک اور مثال دے دوں، کسی کا سونا خواب غفلت کی نیند بن جاتا ہے اور کسی کا سونا مرضی پروردگار کا سونا بن جاتا ہے، لہذا فقط روزہ رکھ لینے سے مطمئن نہ ہو جائیے کہ میں بھوک اور پیاسا رہ گیا لہذا بس ڈیوٹی پوری ہوگی، نہیں ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی ابھی بہت کچھ باقی ہے. اور میں نے عرض کیا یہ تو خاص مہینہ ہی ہو رہا ہے، سارا سال صحیح بات ہے خدا قبول کرتا ہے لیکن اس مہینے میں خاص طور پر، لہذا 70 سالات کو قتل کرنے والا اگر رحمت خدا سے مایوس ہو گیا تو وہ بڑا گناہ تھا. اور اسی طرح ہمارے پاس دوسری مثال بالکل انڈی کلائمیکس، وہ یہ کہ واقعی میں نے کہا 70 سالات کو قتل کرنے والا گناہ، مجھے نہیں پتا اس سے بڑا گناہ تھا یا چھوٹا گناہ، لیکن حسین کا راستہ روکنے کا گناہ، حسین کو کربلا آنے پر مجبور کرنے کا گناہ، یہ ہوا سر. اور جب یہ سرزد ہو گیا تو آپ دیکھیے بظاہر اس پورے سیناریو میں ایک شخصیت جو سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے کم سے کم آخر سے پہلے تک، وہ ان کی شخصیت ہے. اس لیے کہ لے کر آئے حسین کو یہاں پر محصول کیا، حسین کے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹایا گیا، حسین کے بچے پیاسے رہے، ان سب کا جو مرکزی کردار جو اقتدار میں نظر آتا ہے وہ بدائے روک کر نظر آتا ہے، لیکن اتنا بڑا قصور وار ہو، اتنی بڑی خطا کرنے والا ہو جن کی سچے دل کے ساتھ حسین کے پاس آ گیا، آنے کے بعد قربانی دینی پڑی ہے، جان کی قربانی بھی دی ہے اپنی اولاد کی قربانی بھی دی ہے، بغیر قربانی کے نہیں ہوگا، خدا کی بارگاہ میں آئیے قربانی دی تھی، قربانی دی حسین نے اور بول میں قربانی ایسی دی کہ جب یہ حسین کے پاس آیا ہے اس کا عالم آپ کو سب کیجیے، مختلف روایتوں میں مختلف انداز ہیں، لیکن ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ آ رہا تھا تو ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی موجود تھی کہ شاید میں فرزند رسول کو دیکھ نہ پاؤں، جب قریب آیا تو بے اختیار اپنے آپ کو قدموں میں گرایا اور گرا کر کہتا ہے کہ اے زہرا کے لال کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، اور وہ حسین جیسا کریم آتا اس نے ہوٹ کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، واقعی قربان ہو جائیے حسین کے جملے کی، حسین کہتے ہیں اے وہ انت اخیر کی دنیا والا ہے، اے وہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، خود کہتا ہے مولا بس میں اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے لیکن اس سے پہلے میرے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے، اور حسین کی اجازت تھی اور ہور کا جوان بیٹا چلا، اور جب ہور کا وہ جوان بیٹا آواز دیتا ہے اور ہور نے دوڑ کر پہنچنا چاہا تو عجیب منظر دیکھا، لاشے پر پہنچنے سے پہلے زہرا کا لال ہور کے بیٹے کے پاس پہنچا ہوا، ہور نے آ کر ہاتھوں کو جوڑا کہا مولا بہت مستاخی ہو گئے اس سے پہلے آپ پہنچ گئے، حسین کہتے ہو کیسی باتیں کرتے ہو، ایک تو یہ کہ تم میرے مہمان ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اے ہو کبھی کوئی بوڑھا بھاگ کسی جوان کا لاشا اٹھایا کرتا ہے، ہاتھوں کو جوڑنے کا ہوگا مولا اے ہو کے جوان کو اٹھانے والے مولا، کچھ دیر بعد جب آپ کا لیے ایک بڑا ہاتھ دے گا ارے بوڑھا بھاگ کیسے اپنے جوان کے بھاگ پہنچے گا، کبھی حسین دائیں جھکیں گے کبھی بائیں جھکیں گے اور فریاد کریں گے ادھوری آگریا اے میرے لال مجھے آواز دے میرے بھاگ کو کچھ نظر نہیں، اللہ
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. بارے اللہ اس کریم کے توسل پر ان بار کا قبول فرما، ان میں پھر ریاستوں کو رمضان حضرت زہرا کے جمع عنایت فرما، محمد و آل محمد کے صدقہ رمضان مبارک کا بہت محترم آباد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کی ساری برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا کرتے بارے اللہ ہم واحد گناہ گار فتاکار ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہمارے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو اپنی رحمت کاملہ کے دوپہر بخش دی، محمد علی محمد کا صدقہ دعا کرتے بارے اللہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں بار بار دعائے افتتاح میں امام زمانہ کا تذکرہ کیا گیا، کم سے کم اس مہینے میں گناہ گار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے گھر کا ماحول امام کی خواہش کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرما، بارے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ظالمین کے ظلم کا شکار ہیں، اگر یہ ظالمین قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں جلد از جلد اس کو نابود فرما، تمام مساجد کی امام بارگاہوں کی دنیا بھر میں حفاظت فرما، مومنین مومنات رمضان مبارک میں آپ کے یہاں مختلف علاقوں میں جہاں واقع حالات خراب ہیں مدارس میں آتے ہیں نمازوں میں آتے ہیں سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، بارے اللہ آخری دعا یہ ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین کا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ تمام ابو مومن مومنات تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأبيك، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سجد دينك للعالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا بريد الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المكنون بأرض الفوس، يا سلطان الأرض والعجم، يا أمير المستردى الراضي بالقدر والقضاء، عليك أعلى بالتحية والثناء، سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة جمالكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الرزق والأمر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن.
خلیفۃ الرحمان، السلام علیک یا امام الاستجان، الامان 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 من فتن الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.